بل منون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم
أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون کیا یہ ناباکار کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں اور ہم تو انتظار کر رہے ہیں ان کے متعلق گردش زمانہ کا؟ یہ ہے ان کے دل کی باتیں جو اللہ نے قرآن میں رکھ کے ساری دنیا کو جہاں تک یہ پیغام پہنچے گا ان کے دل کے پول کھول دیے۔ جب دل میں کسی سے بغض ہوتا ہے نا تو اس کی اچھی بات بھی اچھی نہیں لگتی۔ اللہ کے نبی کی خوبصورت باتیں جو اصل میں آپ کی باتیں نہیں تھی، حق کا جادو تھا، جب لوگوں کے دلوں پہ چڑھتا تو کہتے ہاں جی یہ تو شاعر ہیں، باتیں تو بڑی خوبصورت کرتے ہیں، بس یہ باتوں ہی کے تو سارے لچھن ہیں۔ ہم نے دیکھے ایسے بہت میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے، بعض لوگ کہتے ہیں میٹھی چھریاں ہیں یہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ یہ شاعر ہے، کوئی اور بات نہیں۔ دیکھیں کبھی غور سے آپ دیکھیں تو صرف حق کو حق مان جائیے، آپ کتنا وقت لگے گا؟ آپ مان لیں کہ یہ حق ہے، سارے دل کے بغض، کینے، حسد سب پیچھے ڈال کے ایک دفعہ کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے، ہم مانتے ہیں۔ ہاں ہم ابھی اس کے لیے تیار نہیں، لیکن یہ ہے بہت اچھی چیز۔ آپ کے سارے جس کو کہتے ہیں کہ مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ جب دیکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقصد میں اتنے سچے ہیں اور اتنے زیادہ فوکسڈ ہیں تو کیا کہتے تھے؟ جیتے جیتے انہوں نے مری جان نہیں چھوڑنی، تو چلو پھر ریب المنون، اللہ ان کو موت ہی دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انتظار کرتے تھے۔ سورت توبہ میں ہم نے پڑھا کہ یہ بدو جو ہیں یہ آپ کے بارے میں گردش دوران کے منتظر ہیں، ان سے کہہ دو کہ یہ ساری گردش ہمارے اپنی پر پڑے گی. لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ایک کو مار دیں گے نا تو مقصد ختم ہو جائے گا. ان کو یہ نہیں پتا کہ نبی کی زندگی میں اگر نبی کے ساتھ لگے ہوئے لوگ چند ہزار تھے نا تو نبی کی وفات کے بعد وہ لاکھوں میں بدل گئے. کبھی نیرس کو پیچھے کرنے سے مقصد بھی ختم ہوئے. اصل بات یہ ہے کہ حق کی جب کوئی چوٹ برداشت نہیں کرتا تو اس کو پھر اس طرح سے لیتے ہیں کہ ان کو راستے سے ہٹا دو, لیکن ہر رکاوٹ کو ہٹانے کے بعد اور ذرا راستہ کھل جاتا ہے انسانوں کے لیے کام کرنے کا. کوئی چڑ نہیں, کوئی رونا دھونا نہیں, کوئی یہ نہیں کہا کہ ہائے کیا ہوگا, سیکورٹی بلا لو, باڈی گارڈ رکھ لو, بلکہ کیا کہا, قل, آپ بھی ان کو کہہ دیں کیا, تربصوا, تم انتظار کرو. فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ, بس میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. کس چیز کا؟ تم تو کسی اور چیز کا انتظار کر رہے ہو نا, میری موت کا. میں انتظار کر رہا ہوں تمہاری ہدایت. نبی ہمیشہ دوسروں کی ہدایت کے منتظر ہوتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ تم میری موت کا انتظار کرو, میں تمہاری کا کرتا ہوں. کوئی آپ کو کہ تم مر جاؤ, کہتے تم بھی مر جاؤ, نہیں, میں تو انتظار کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں لمبی عمر دے اور تم مرنے سے پہلے ہدایت کا مزہ چکھ کے تو دیکھو. تم اس کٹورے میں سے پی کے دیکھو کہ یہ ہدایت پیاری کتنی ہے, اور نہیں ہے تمہارے نصیب میں ہدایت تو پھر میں تمہارے برے انجام کا انتظار کرتا ہوں. ایک سچا مومن کبھی بھی کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرتا, کبھی بھی اس کے دل میں اس کے بارے میں کوئی بری چیز نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی مظلوم جب ظالم کو انجام سے دو چار ہوتا دیکھتا ہے تو اس کو اس بات کی تو کم از کم تسلی ضرور ہو جاتی ہے کہ میں حق پہ تھا. بس یہی ہے کہ جب کسی کو دین کے نام پہ راستوں سے روکتے ہوئے کوئی دیکھے, پھر اس کو بات میں کسی بھی ایسی چیز میں دیکھے, تو اس کا خوشی نہیں ہوتی کہ وہ مر گیا, بلکہ اس کی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس کوشش کو قبول کیا اور ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں موجود ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب لوگ مخالفتوں پہ آ جائیں تو ان کے ساتھ پھر ڈنکے کی چوٹ پہ باتیں نہیں کرنی چاہیے, ایک ایسا جملہ بول دیں کہ جو ان کے لیے کافی ہو, اور اس کے بعد وہ خود ہی سوچ لیں کہ ہم جو مخالفت کر رہے ہیں اس کا نقصان اس انسان کو تو کیا ہونا ہے, ہمیں ہوگا. پھر اس کے بعد ان کی عقلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کچھ سوال اٹھائے گئے, اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں یہ انداز کب اختیار کیا جاتا ہے, جب کسی کو بالکل لاجواب کرنا ہو, جب باتیں کم کر کے ان کے شعور کو بیدار کرنا ہو, تو فرمایا ام تامرہم احلامہم, کیا حکم دیتی ہیں ان کو ان کی عقلیں. تامرو کا لفظ عمر سے ہے, احلام حلم سے ہے, حلم حلم عقل کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی عقلوں نے ان کو اسی بات کا مشورہ دیا کہ کیا آپ کو کبھی کاہن کے, کبھی مجنو کے, کبھی آپ کو شاعر کے, کیا ان کی عقلوں نے بس اتنی بات ان کو سکھائی ہے بحاظ اس بات کا. ام ہم قوم تاغون, یا یہ ہے ہی سرکش قوم, یعنی کیا ان کا نصیب یہی ہے کہ مخالفت ہی کرتے رہے. کبھی بھی حق کے راستے میں رکاوٹ بننے کو دل چاہے نا تو خود کو جھنجھوڑ کے کہے کیا تمہارا یہی نصیب ہے کہ تم حق والوں کی مخالفت ہی کرتے رہو, تم دین والوں کے راستے کے روڑے بنتے جاؤ. آپ دیکھیں گے کہ کوئی خود دین پہ آئے نہ آئے, لیکن جو ہی اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے نا کہ میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں اور اس کا راستہ روک رہا ہوں تو میرا تو زیادہ نقصان ہوگا, اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا, اس لیے فرما دیا کہ آپ ان کی باتوں کو چھوڑ دیں. ایک اور الزام جو آپ پہ لگاتے ہیں, ہم یقولون تقولہ, کیا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی اس قرآن کو گھڑ لیا. تقول اکلس قبول یقبل تقبیل سے ہے, ابتدا کے معنی میں اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ لینا. یہی جملہ جو ہے آگے ہم پڑھیں گے سورۃ قیامہ میں کہ ولو تقبل علینا بعض الاحادیث, کہ اگر یہ نبی ہمارے ذمے کو بات لگا دیتا تو ہم اس کو اس کی رگے گردن سے پکڑیں گے اور اس کو ہم اس کا مزہ چکھا دیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا یہ آپ پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ بس ایسے ہی من کی باتیں کرتے ہیں, دل میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ قرآن کا نام لے کے پیش کر دیتے ہیں. اس قسم کا الزام تھا کہ بل لا یومنون, ایمان ہی نہیں ہے. لا یومنون کے ساتھ سنیں گے آپ کو پڑھانے والوں میں بھی ایپ دکھیں گے, پڑھنے والے بھی برے لگیں گے, آپ کو اس کے اندر سو قسم کے نقص دکھیں گے. ایک دفعہ یقین کے ساتھ اس کو پڑھ کے دیکھیں, آپ کے ہر مسئلے کا حل, آپ کے ہر سوال کا جواب, آپ کی ہر الجھن کا شہراز. آپ شک میں پڑ گئے نا, آپ کو کسی کو شک پڑ گیا کسی بات میں, مثلا خدا نخواستہ آپ یہاں آتے ہیں, اللہ نہ کرے کسی کو پڑھے اس بڑھاپے میں, آپ تو اب اپنی کلاس کے بڑھاپے میں نا, ایسے سال میں آپ پہنچ گئے قسم کے. بالفرض اگر آپ کو اس وقت بھی شک پڑتا ہے نا اس قرآن اس دعوت ہم کیوں کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں, تو آپ گھر بیٹھے نہیں پھر آ جائیں کلاس میں, پھر اس دن کا بیٹھے اور اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے میری مدد کر کے کیا جو میرے دل میں شک ہے وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہوگا لیکن آپ کو اسی آیت میں سے آپ کے سوال کا جواب خود ہی مل جائے گا. دوسرے کو نہیں پتا کہ آپ کس شک کے ساتھ بیٹھے ہیں لیکن یہ کتاب خود بخود آپ کے دلوں کے شک دور کر دے گی. سنتے رہتے ہیں نا پانی کی طرح گندگی دھلتی جاتی ہے, شک آتے ہیں نکل جاتے ہیں. جو لوگ اس سے کٹ جاتے ہیں نا وہ اپنا نقصان کرتے ہیں. آپ سوچا کریں فکشن بھی تو پڑھتے ہی ہیں نا, فلمیں ڈرامے گانے موویز کتنا کچھ کرتے ہیں. کوئی بات نہیں میں نہیں سب آپ کی نیت سے سنتی, میں نہیں کسی فائدے کے لیے سنتی, لیکن میں دیکھتی ہوں کہ اللہ کہتا کیا ہے. چلے ان کو ہی دیکھتے ہیں یہ کیا پڑھاتے ہیں کیا پرکھتے ہیں, چلے ان کی غلطیاں نوٹ کرنے کے لیے سنتے ہیں. سنو صحیح, بس ایک دفعہ اس کتاب کے ساتھ جڑے رہو, تم دیکھو گے کہ اس کتاب کے اندر سے تمہیں کتنے ہیرے موتی ملیں گے. اور میں سوچتی ہوں کہ اللہ کے نبی کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا جب لوگ آپ کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہوں گے کہ یہ تو جی خود ہی باتیں کر دیتے ہیں اللہ نے کوئی نہیں کہا. کل نبی کو کہتے تھے آج لوگ مولویوں کو نہیں کہتے کہ یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں جی, یہ بس ہی حلوہ کھانے کی باتیں ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کہتے ہوئے. اگر وہ حلوہ کھانے والا اللہ کا ولی ہوا اللہ کے دین کی دعوت دینے والا ہوا, کل قیامت کے دن آپ کی ساری نیکیاں ایک پلڑے میں ہوں گی اور دوسرے پلڑے میں آپ اس بدگمانی کو لے کے بیٹھے ہوں گے. اس لیے زندگی میں نیت کر لیں کبھی کسی دین والے کے بارے میں آپ نے برا نہیں سوچنا. اس کا عقیدہ خراب ہے اس کا رب کا معاملہ ہے, آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ لوگوں کو بدعت کی دعوت دیتا وہ دیتا ہوگا, آپ محفوظ رہے آپ اپنے عقائد کی اصلاح کریں, لیکن کبھی کسی کے لیے ایک لفظ نہ بولے. اس لیے کہ بندے کو بندہ ہی رہنا چاہیے. نبی کے ساتھ جب باتیں کی تو آسمان پہ وہی اتر گئی. آج بھی اگر لوگ بے سوچے سمجھے باتیں کر دیتے ہیں, آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ تو اتنی جرت کرتے ہیں ایک لفظ نہیں انہوں نے کسی کا سنا ہوتا اور اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں وہ امریکہ کے ایجنٹ ہے, وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے, وہ تو اہل حدیث ہے. اگر کہتے ہو کہ یہ بنا سکتے تو فل یا تو بھی حدیث مثلی, تم بھی لے آؤ ایک ایسی بات. اس بیچارے نے کون سی عربی گرامر پڑھی ہے, یہ تو بیچارا امی ہے, اس کو تو ماں کے سکھائے ہوئے علم کے سوا کوئی علم بھی نہیں ملا, تو تم بھی بنا لو. تمہارے پاس تو ادیب بھی موجود ہیں, تم بھی بڑے بڑے اسکالرز ہو, تم بھی ذرا ایسی کو بات لے آؤ. ان کانو صادقین, اگر سچے ہو کس بات میں سچے ہو, اسی بات میں جو پچھلی آیتوں میں چل رہا ہے کہ یہ شاعر ہیں یہ کاہن ہیں اور انہوں نے یہ کلام اپنی مرضی سے بیان کر دیا. تم لے آؤ. ام خلق من غیر شئین ام هم الخالقون, کیا وہ پیدا ہو گئے بغیر کسی خالق کے یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں. پچھلی آیتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ لگنے والے الزامات کا توڑ کیا, اور اب یہاں سے توحید کی بات ہے کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے. کبھی تمہیں نبی کی ذات میں شک ہونے لگتا ہے اور کبھی نبی کے پیغام میں شک ہوتا ہے. تم کہتے ہو کہ ہم نے اس کو نہیں ماننا, اللہ کی عبادت نہیں ماننی, لا الہ الا اللہ کو نہیں ماننا, تو تم کبھی غور کرو کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت کو ٹھکرا دیا. دیکھیے غور سے سمجھیے گا, بعض دفعہ لوگ کسی انسان کسی نام کے تعصب میں اللہ کے دین کو پیچھے کر دیتے ہیں. بالکل وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ بات دین ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ فلاں انسان کہہ رہا ہے, فلاں گروہ کے لوگ کہہ رہے ہیں, فلاں جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں تمہیں یہ دعوت نہیں پسند نا, اتنا تکبر ہے اتنا غرور ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کی دعوت کو نہیں مان رہے. تم یہ بتاؤ کہ اگر تم اللہ کو خالق نہیں مانتے تو تم خود اپنے خالق ہو. ام هم الخالقون, تم خود کو پیدا کرنے والے ہو. اب یہ خود کو پیدا کرنا اور خدا کا پیدا کرنا کیا ہے, یہی ہے وہ باریک نقطہ جو صرف حروف علت کا فرق ہے. آپ لکھیے ذرا اپنے پاس ایک لفظ, خدا پرست. لفظ خدا اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, گاڈ کے نام پہ بھی آتا ہے. اب اس کے پیرلل لفظ نیچے خود پرست, صرف حروف علت کا فرق ہے. خدا کے اندر علت لگ گیا اور خود کے اندر واو گر گیا. یاد رکھیے خدا پرستی اور خود پرستی میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ بندہ خود کو اپنا خالق سمجھتا ہے. اور اسی کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ, کیا تم نے اس کو دیکھا ہے کہ جو خود اپنے آپ کو ہی پوچھنے لگتا ہے. تو جو اللہ کو نہیں مانتا پھر وہ خود کو ہی مان رہا ہے نا, جو اللہ کو بڑا نہیں مانتا وہ خود کو بڑا مانتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام خلق السماوات والارض, کیا انہوں نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو. بل لا یوقنون, ہرگز نہیں, بلکہ وہ یقین کی دولت سے محروم ہے. ان کو اس کا یقین ہوتا کہ اللہ نے یہ سب کچھ پیدا کیا تو کبھی اتنی باتیں نہ کرتے. آپ دیکھیے کہ ہم کسی کے آگے کب جھکتے ہیں جب اس کا کھاتے ہیں. جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم اس کے آگے پر نہیں مارتے. اگر ایک دفعہ یقین ہو جائے نا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارا خالق مالک رازق ہے, تو کیا اتنی نافرمانیاں ہوں, اتنی سرکشیاں ہوں, اتنا دین کے ساتھ بے دینی والا رویہ ہمارا ہو, اتنا مجہول انداز ہمارا ہو اللہ کے دین کے بارے میں کہ سب سے لیسٹ پرائرٹی اسلام, سب سے لیسٹ پرائرٹی دین, سب سے لیسٹ پرائرٹی قرآن. جب کچھ نہیں کر پاتے تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ چلو کچھ کر لیتے ہیں دین کے لیے. ہم تب تک کرتے ہیں جب تک ہمارا کوئی مسئلہ نہیں اٹک جاتا. ہمارا وقت بھی دین کو تب ملتا ہے جب ہمارا کوئی اپائنٹمنٹ نہیں ہے, ہماری کوئی میٹنگ نہیں ہے, ہمارا کوئی سونے کا موڈ نہیں, ہمارا آج کھانے کا موڈ نہیں, ہمارے کوئی مہمان نہیں آ رہے, کوئی چار چھ مہینے دور دور تک کوئی شادی نہیں ہے, کوئی پانچ چھ مہینے تک کوئی بچہ نہیں پیدا ہونے لگا, تب تک تو اللہ ہم تیرے پاس ہیں, اور جب یہ نہیں تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ تو کون اور ہم کون. بل لا یوقنون, پیچھے دیکھیے لا یومنون, یہاں لا یوقنون, یہ درجہ ہے. ایمان یقین میں ڈھلتا ہے. یومنون بالغیب سے بات جو شروع ہوتی ہے سورہ بقرہ میں, وہ وبالآخرتی ہم یوقنون پہ. دعا کرے اللہ ہمیں یقین دے دے, اور یقین ایسے ہے کہ جیسے آپ اس پلر کو دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ ہے, یہ موجود ہے, اس سے بھی زیادہ سٹرانگ موجود ہو دل میں خیال کہ اللہ تو ہے, تیرا وجود ہے. اور ایک ایمان میں اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کے اتنے نمونے دیکھتا ہے کہ اس کو ہر کونے پہ اللہ کھڑا دکھتا ہے, ہر جگہ اس کو اللہ دکھتا ہے کہ اللہ موجود ہے, بالکل موجود ہے. زندگی میں اتنے انیوژل واقعات ہوتے ہیں, ایسے حالات پلٹا کھاتے ہیں, الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں, بندہ کہتا ہے اللہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ تو چھپا ہوا ہے تو غیب میں, تو میرے لیے غیب نہیں ہے. آنکھیں کھول کے جیے, صرف آنکھیں کھول کے جیے, آپ کان کھول کے جیے, آنکھیں کھول کے جیے, دماغ سے سوچے, آپ کو ہر کونے خدرے میں اللہ کی ذات دکھے گی, ہر پتے پہ, ہر پھول پہ, آپ کی تقدیر کے ہر فیصلے پہ, آپ کی صحت پہ, آپ کی بیماری پہ, آپ کو اللہ کی ذات جو دکھے گی کہ کان نہ کے تراخو, کویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. اگر ہمیں اللہ نہیں دکھتا نا تو اپنے دل کا علاج کریں, اپنی آنکھیں چیک کروائیں, آئی سائٹ چیک کروائیں, ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اپنے جلوے رکھے ہوئے ہیں. کائن کو دنیا کے خزانے دکھتے ہیں, دنیا والوں کی دولت دکھتی ہے, کیا رب کے خزانے نہیں دکھتے؟ عندہم خزائن ربک, کیا ان کے قبضے میں ہیں آپ کے رب کے خزانے؟ خزائن خزانے سے, کیا رب کے خزانے ان کے قبضے میں؟ یہ لات منات عزا یوق یغوث مصر ان کے خزانے میں؟ ام ہم المستیثرون, کیا انہوں نے ہر چیز پر تسلط جما لیا؟ ایک اور غلط فہمی کا ازالہ. کہتے تھے اگر اللہ نے بنانا ہی تھا نبی تو مکہ یا طائف کے کسی بڑے بندے کو بناتا, کوئی بڑی شخصیت آتی ہمارے پاس پھر بنتے, کوئی بڑے نام کے صاحب کے لاکھ کے ہوتے, کوئی مشہور و معروف شخص ہوتا, کوئی فیمس شخص ہوتا, کوئی ٹی وی میں آنے والا, کوئی ساری دنیا میں اس کے نام کا ڈنکا بجتا, پھر آتا تو پھر ہم بھی کچھ سوچتے کہ چلو ہم بھی فائدہ اٹھا لے. ہم تو ایک ان نون, ایک یتیم مکہ شخص کو کیسے مان لیں کہ جس کا تو کبھی کسی نے نام بھی نہیں سنا, نہ اس کے پاس گھر, نہ اس کی زمین, نہ اس کا بھائی, نہ اس کی بہن, نہ اس کا بیٹا کوئی زندہ بچہ, نہ اس کا باپ. کیا ہمیں ایک ایسے شخص کو مان لیں, ہمیں کیا پتا ہمارا سارا کچھ لے جائے. دیکھیے آج بھی بہت سارے لوگوں کو دین سے روکنے والی چیز یہی ہوتی ہے. جب کوئی دین مشہور ہو جاتا ہے نا, شہرت آ جاتی ہے, تو لوگ اس شہرت کی وجہ سے دین میں آتے ہیں. وہ کہتے نہیں یہ سمائے ہوئے لوگ ہیں, یہ کئی سال سے دین کے نام پہ معروف ہے, یہ ٹھیک ہی بات کر رہے ہوں گے. ہمارے یہاں کہتے نا یہ تو جی جدی پشتی دین ہے, لوگ ہماری تو نسلیں اسی دین پہ تھی, اس نام کے ساتھ تو جڑے ہوئے ہمیں اتنے سال ہو گئے. جو ہی کوئی سچی دعوت آتی ہے جس کو لوگ نہیں مانتے تو لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا پتا, ایسے ہی کوئی ہمارے عقائد کو نہ خراب کر دے. ایسے وقت میں وہ حدیث کہ فتوبہ للغربا, خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے جو اللہ کے نام پہ اجنبی بن گئے, جنہوں نے معاشرے اور وقت کے رواج کو چھوڑ کر اللہ کے دین کی بات مانی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسی باتیں کر کر کے اصل میں اپنے آپ ہی کو پیچھے کر رہے ہیں. ام لہم سلم یستمعون فی, کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے؟ یستمعون فی, جس پر چڑھ کر وہ خفیہ باتیں سن لیتے. اچھا, ایسا اگر کر لیتے تو فلیاتی مستمعہم, اگر ایسا ہے تو لے آئے ان میں سے ہر سننے والا، بسلطان مبین، روشن دلیل۔ اشارہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی بات اس لیے نہیں مانتے نا کہ ہمیں کیا پتا اس پہ وہی صحیح آ بھی رہی ہے کہ نہیں، اللہ نے اس کو حکم دیے ہوئے کہ نہیں دیے ہوئے، تو کوئی بات ہم بھی تو غیب کی سنیں کہ اللہ فرشتوں کو کہہ رہا ہو کہ جاؤ اس نبی کو جا کے پکارو اور اس کی بات سنو اور اس کو وہی دو۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آسمانوں کی باتیں سننا چاہتے ہیں نا، تو ان سے کہو کہ ایک سیڑھی لگائیں، ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہوں، سیڑھی پہ پہنچے اور اس کے بعد پھر وہاں جا کے یہ خبریں لے کے آ جائیں کہ یہ ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے، یہ نبی ہے، یہ سچا ہے۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، یہ جھوٹے لوگ ہیں، ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ کوئی سلطان مبین تو چھوڑے، کوئی سلطان ہی نہیں ہے، کوئی غلبہ نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو لفظ آیا نا بھی مسیطر، یہ سطر سے ہے، سین تویرا، جو ہماری سطور ہوتی ہے نا، بین سطور، لائنز کے بیچ میں لکھنا۔ سطر کیا ہوتی ہے؟ محافظ اور نگہبان۔ اگر آپ صرف سطروں کے بغیر لکھنا شروع کر دیں، آپ اپنا لکھا ہوا پڑھ سکتے ہیں؟ آپ سوچیں تو امیجنیشن میں لائک پلین پیپر ہے جس میں کوئی لائن نہیں، آپ یوں لکھتے ہیں نا، یہ الگ بات ہے کہ کچھ یوں لکھتے ہیں تو یوں ختم ہوتی ہے لائن، یا یوں شروع کرتے ہیں تو اوپر چلی جاتی ہے۔ لیکن آپ امیجن کریں کہ ایک لفظ یہاں لکھیں، پھر دوسرا یہاں لکھ دیں، دوسرا یوں زگ زیگ لکھیں، اور پھر بعد میں ایک بیچے لکھیں، ادھر بیچ میں رکھیں، آپ اپنے جملے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہر سطر آپ کی تحریر کی مسیطر ہوتی ہے، حفاظت کرتی ہے تاکہ اپنا پڑھا ہوا لکھا ہوا خود کم از کم پڑھ تو سکے۔ تو یہاں یہ لفظ بول کر کیا کہا گیا کہ کوئی چیز ان پر مسلط ہو جو اس کی نگہبانی کرے، ان کے حالات سے خبردار کرے، ان کو خود نہیں یقین آ رہا اس نبی کے نبی ہونے پہ، تو کیا خود اللہ نے ان کو چابیاں دی ہوئی ہیں آسمانوں کی کہ جا کے وہاں پہرے بٹھا کے دیکھیں کہ کس کو رحمت دینی ہے، کس کو نہیں دینی؟ بات یہ ہے کہ یقین نہیں۔ آپ دیکھیے کہ جس چیز کو دل نہیں مانتا نا، انسان کتنے بہانے کرتا ہے۔ آپ کو یہ آیتیں پڑھ کے شاید وہ درد محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں، جو اللہ کے نبی کو محسوس ہوتا ہوگا اخلاص کے ساتھ دین کی بات کرنے کے جواب میں لوگوں سے سننے والی باتوں کا۔ پھر ایک اور الزام تھا، اس کا جواب دیا، ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ کی میری بیٹیاں ہیں اور تمہارے میرے بیٹے ہیں؟ یعنی ظالموں تمہیں کیا ہو گیا؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہو اور اپنے لیے بیٹی کی خبر سن کے شرم کے مارے منہ چھپا لیتے ہو، غم کے مارے تمہارا رنگ کالا ہو جاتا ہے، جو تمہیں خود نہیں پسند وہ اللہ کو دیتے ہو۔ یہ بات پیچھے گزر چکی سورت نحل میں بھی، اور بات ہوئی تھی کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کی بیٹیاں نہیں بیٹے بناؤ۔ سورت مریم میں تو اللہ نے بیٹے کی بات پہ بھی کہا کہ آسمان زمین پہ گر پڑے ان کی اس بات سے کہ اللہ نے نعوذ باللہ بیٹا بنا رکھا ہے۔ اصل بات یہاں یہ ہے کہ جو تم اللہ کے لیے سوچتے ہو وہ اپنے لیے نہیں پسند کرتے، تمہارے باٹ فرق ہے، اپنے لیے اور دوسرے کے لیے، اور جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے کرتے ہو۔ آپ سورہ شاید کو اپنے حالات پہ لے کر دیکھیں، عموماً ہم اللہ کے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ جو اپنے لیے کرتے ہیں، وہ رویے، وہ چیز ہے۔ عموماً اللہ کے نام پہ ہم کیا دیتے ہیں؟ ہم اللہ کے نام پہ کون سا وقت دیتے ہیں؟ ہم اللہ کو عموماً کیا ٹوٹی کرسی دے ہو جا کے مسجد میں، کچھ رکھ لیں گے اینٹے اور بیٹھ جائیں گے، انہوں نے تو بھائی جمعہ ہی پڑھانا ہے، انہوں نے تو نمازیں ہی پڑھانی ہے، اب ان کو کیا کام ہے کچھ صحیح کرسیوں میزوں کا؟ آج ہے یہ سوچ کے نہیں، اپنے گھر، اپنے دعوت، اپنے مہمان، اللہ کے مہمان کا فرق دیکھ لے، اپنی زندگی کے اندر جو معاملات ہے اس کو اور اللہ کے معاملات کو دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ اللہ سے لیتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے وہ کرتے ہیں جو ان کو اپنے لیے پسند نہیں۔ ایک اور الزام، ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، اے نبی کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانتے ہیں؟ بس وہ اس کی چٹی کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں۔ یعنی کیا آپ ان سے چندہ مانگتے ہیں؟ کیا آپ ان سے اپنی ذات کے لیے کچھ مانگتے ہیں کہ لوگوں مجھے دو، کچھ کھانا دو، پینا دو، کپڑے دو، کوئی مجھے سونا چاندی دو، میرا گھر بنا دو، کوئی میرے لیے تم انتظامات کرو؟ بتاؤ کبھی اس نبی نے تمہارے سے کچھ اپنی ذات کے لیے کہا کہ تم اس کی روز روز کی فرمائشوں سے تنگ آ کر اس سچے دین سے منہ پھیرے ہوئے ہو؟ کوئی ایک تو بتا دو وجہ۔ کبھی کسی وقت انہوں نے یہ کہا ہو، یہ وہ شخص جس نے تمہارے لیے اپنی زندگی کو بے آرام کیا، حالانکہ ان کا وہ بے آرام ہونا نہیں تھا، ہرا میں تین تین دن جا کے رہتے تھے، ایسے ہی چلے جاتے ہوں گے؟ ہم تو صرف ایک رات اپنے بستر سے دور ہونا، ہم کہتے ہیں نیند نہیں صحیح آئی، تھکن ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے اپنے دن کا آرام اور رات کی نیند کس کے لیے قربان کی؟ پیسوں کے لیے کی۔ پیسے چاہیے تو ان کو اوور نائٹ کرنا تھا، شفٹنگ کرنی تھی، اب ایک پیسہ کما لیا اب ایک اور کما لیں۔ بہت سارے ایسا کام کرنے والے، دین والے ایسا کام نہیں کر سکتے کہ وہ پیسوں کے لیے کام کرنے والے بن جائیں۔ تمہیں غم کیا ہے؟ کیا تم سوچتے ہو کہ اس شخص کو تم اس لیے بدنام کر دو گے کہ یہ تم سے کوئی پیسے مانگ رہا ہے؟ بڑے نادان ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کے نبی کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہو اس کا تمہارے ساتھ حشر کیا ہونے والا ہے. یہاں جو لفظ ہے نا مغرم، پیچھے بھی پڑا تھا سورت کہف میں، غریمہ سے، وہ مال جو جبرن ادا کیا جائے، اس کو اپنی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں ٹول ٹیکس یا جرمانہ، ہر جانا. اور مسکلون کا لفظ اسکل سے ہے، کسی پر بھاری بوجھ لاد دینا. ایک ہوتا ہے حمل، تو اسکل کیا ہے؟ حملہ ثقیلن، یعنی بھاری بوجھ، بہت بھاری بوجھ. مسکل وہ شخص ہوتا ہے جس پر بھاری بوجھ لاد دیا گیا ہو کہ تم افورڈ ہی نہیں کر سکتے اس کے پیسوں کو، اس کی فیس کو، اس کے تقاضوں کو، تو اس لیے تم اس کی مخالفت کرتے ہو. بات ایسی. اور آپ دیکھیں ہر آیت عام سے شروع ہو رہی، کیا؟ اور جواب کوئی نہیں ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں. تو اس نتا یہ کہ ان کے شعور کو بیدار کیا جا رہا ہے. امندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا کوئی علم ہے بس وہ لکھتے جاتے ہیں؟ کیا غیب کا علم جس کے نتیجے میں وہ اس رسول کی نبوت کا انکار کر دیں، اس کی تعلیمات کو جھٹلا دیں؟ اگر کوئی ایسا ثبوت، کوئی دلیل مل گئی ہے نا ان کو، تو لا کے وہ پرچہ ہمیں پکڑا دیں کہ یہ ایسے ہی جھوٹا نبی بن کے آ گیا، کوئی اس کو اللہ نے نہیں بھیجا، کوئی ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا، یہ اپنی مرضی سے یہ سبھی کچھ کر رہا ہے. ام یریدون کیدا، کیا وہ رسول خدا سے کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں؟ تو سن لیں کہ فالذین کفروا هم المکیدون، تو وہ کافر خود ہی اپنے فریب کا شکار ہو جائیں گے. ایک اور غلطی، دارالندوہ میں بیٹھے باہمی مشورے کرتے تھے، منصوبے تیار کر رہے تھے کہ اس دین کی مقبولیت کیوں ہوتی جا رہی ہے، یہ ہر آئے دن دن دگنی رات چگنی ترقی کیوں کر رہا ہے، ان کی محفلیں بکثرت منعقد ہونے لگ گئیں، رات یہ تک ان کی باتیں ہوتی ہیں، آخر سوچیں تو صحیح. کمروں میں بیٹھ کے یہ میٹنگز کر رہے تھے. اللہ نے پورے یونیورسل چینل میں یہ آیت کھول دی کہ یہ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، کہ ان کو بتا دو، کان کھول کر سن لو، میرے دین اور میرے رسول کے خلاف تمہاری کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی، تمہاری ہر سازش تمہارے اپنے اوپر الٹی پڑے گی، تمہاری تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ہوگی. جس چراغ کو اللہ تعالیٰ روشن کرے اسے کوئی آندھی بجا نہیں سکتی. جس دین کو غالب کرنے کا ذمہ اللہ نے لیا ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس کو مغلوب نہیں کر سکتی. یہ ابس کوششیں چھوڑ دو، بیکار پل نہ باندھو، بند نہ باندھو طوفانوں کے آگے، تمہارے ساری اینٹیں پتھر بہ جائیں گے، تم کبھی کامیابیوں سے ہمکنار نہیں ہوگے. تم نبی رحمت کے خلاف جو مکر و فریب کے جال بن رہے ہو اس میں خود ہی پھنس جاؤ گے، جو گڑا تم مسلمانوں کے لیے کھود رہے ہو اس میں خود گرو گے، تم خود ہلاک ہو جاؤ گے. ہم المکیدون، جو دوسرے کے لیے کھڑا کھود رہے ہوتے وہ اس میں خود گر گیا. ایک موقع پہ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کھڑے کھودے اور اوپر ہلکے ہلکے جیسے چھال ڈال دیتے ہیں کانٹے یا کچھ، کہ فجر کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں، کیونکہ نمازیں اس وقت ہوئی بھی تو نہیں تھی فرض، لیکن آپ جاتے تھے نمازوں کے لیے، عبادت کے لیے، تو اس نے اس لیے ڈال دیا کہ رات کے اندھیرے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے تو اس گھڑے میں گر جائیں گے اور پتا چلے گا بھی نہیں اور کام ختم ہوگا. اب یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی گزرے ہیں اور نعوذ باللہ گر چکے ہوں گے، وہ پیچھے پڑچول کرتا ہوا آیا، خود ہی اس کا پاؤں پڑا اور اسی گھڑے میں خود گر گیا. ہم المکیدون، کوئی اللہ کی ٹکر نہ لے، بالکل پیچھے ہٹ جائے، راستہ چھوڑ دے. دیکھیں تیزی سے جو گاڑی آتی ہے لوگ کیا کرتے ہیں، جو بھی ڈرائیونگ کرتے ہیں سب کو پتا ہے، راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو، اس کو جانے دو. ایک دفعہ آپ تیز گاڑی چلائیں گے نا آپ سب سے آگے ہوں گے، اور آپ تھوڑی آہستہ گاڑی چلائیں گے نا آپ سب سے پیچھے ہوں گے، کیونکہ سب راستہ لے جائیں گے آپ سے آگے. زندگی کے سفر میں آپ پنپ نہ جاتے ہیں، کوششیں تیز کریں. آپ کہتے نہیں سوچ سوچ کے کرتے، ابھی نہیں، ابھی یہ نہیں کرتے، ابھی ہم وہ نہیں کر سکتے، آپ ساری زندگی ماتوب بن کے رہیں گے اگر آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہوں گی. کہا کہ آپ ان کو کہیں کہ ہمارے راستے سے پیچھے ہو جاؤ. حق کا بول بالا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ام لہم الہ غیر اللہ، یہ اتنا اکڑتے کیوں ہیں؟ کیا ان کا کوئی اور خدا ہے اللہ کے سوا؟ سبحان اللہ یما یشرکون، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں. جو شرک انہوں نے بنا رکھے نا، لات منات عزا اور جس کے بھی، یہ اللہ ان سب سے پاک ہے. یہ کہتے رہے کہ اللہ کے ساتھ اور بہت سارے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اور اگر وہ دیکھ لیں آسمان سے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا تو یہ احمق کہیں گے کہ یہ تو بادل ہے تہ بتہ۔ اللہ اکبر، اتنی ان کی نظر کمزور ہو گئی ہے کہ اگر آسمان سے ان کے اوپر ایک عذاب کا ٹکڑا بھی آئے، یعنی ان کی ہٹ دھرمی کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ اگر آسمان کا ٹکڑا کاٹ کر بھی ان کی ہدایت کے لیے نیچے پھینک دیا جائے نا، کیونکہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ نبی تو سچا ہے تو آسمان سے ہم پہ پھر عذاب بھیج۔ بدر کے موقع پہ بھی ابو جہل نے یہی دعا کی تھی نا کہ اللہ ہم میں سے جو سچا ہے اس کی مدد کر، جو جھوٹا اس پہ آسمان سے عذاب بھیج۔ اللہ کہتے ہیں اگر ان کے اس مطالبے کو مان کر ہم ان کے اوپر عذاب کا ایک ٹکڑا بھیجے نا، تو اس وقت یہ تو نہیں کہیں گے کہ آسمان گر رہا ہے، بلکہ کہیں گے کہ یہ تو صحاب مرکوم ہے۔ او کیا خوبصورت کلاؤڈز ہیں، کیا پیارا بادل ہے، یہ تو ایک بادلوں کی گھٹا ہے جو امٹ کر ان کی طرف آ رہی ہے۔ مرکوم کا لفظ رکامہ سے ہے، پیچھے پڑا رکامہ، کہاں پڑا یاد آتی ہیں آیتیں پچھلی، اب جہاں سے آگے گزرتے ہیں وہ لفظ کہیں آئے تو یاد آ جاتا ہے۔ سورت نور میں پڑا تھا رکام، تہ بتہ بادل، کیسے اللہ ان کو چھوٹی چھوٹی بدلیوں میں کر کے ثم یؤلف بینہم اور جوڑ جوڑ کے مداتا ہے۔ تو رکمن کیا کہتے ہیں، کسی چیز کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ڈھیر لگا دینا، جیسے ریت کا ٹیلا ہوتا ہے۔ رقیما جمع کرنا اور پھر بعض کو بعض کے اوپر رکھ دینا، جیسے کہ گھنا بادل ہوتا ہے۔ بادل جب سخت گھنا اور تاریک ہو تو اس کو صحاب مرقوم کہتے ہیں، کلاؤڈس کے معنوں میں کالے بادل۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں گھنگھور گھٹائیں، کالی گھٹائیں آ رہی ہیں، بہت سخت بادل آ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں آسمان ان پہ گرے گا، اس وقت بھی نہیں مانیں گے کہ یہ اللہ کی پکڑ ہے، بلکہ کریں گے کیا کہ یہ تو ایک فن ہو رہا ہے، دوسروں کو بلا کے دکھائیں گے، ہو دیکھو ہو سویٹ، کیسے پیارا لگ رہا ہے یہ بادل گرتا ہوا، اور کس طرح سے یہ ان کا معاملہ ہوگا، کریں کیا۔ اب بالکل آخری آیت ہے، فزر ہوں، چھوڑ دیجئے ان کو، لیف دم، لیٹ دم گو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ کب تک کے لیے؟ حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو پا لیں جس میں وہ غش کھا کر گر پڑیں گے۔ چھوڑ دیجئے، ان تلوں میں کوئی تیل نہیں، یہ متصب لوگ، ان کے دل میں تعصب اتنا بھر چکا ہے، یہ حق کو نہیں قبول کریں گے۔ آپ جتنے مرضی اچھے بن کے ان کو دکھائیں، آپ ان کو اچھے نہیں لگیں گے۔ اب ان کو ایک کام کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہمیت دیتے تھے ان لوگوں کو، عزت بھی دیتے، اسی کا ایک اظہار سورۃ عبس و تولی میں ہم پڑھیں گے کہ ان سرداروں کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے اپنے پیارے صحابی میں مقدوم کو پیچھے کر دیا۔ کوئی بات نہیں، یہ کہاں جائے گا، یہ تو اپنا بھی ہے، اس کو تو ڈانٹ بھی دیں گے تو انشاءاللہ ادھر ہی رہے گا۔ ان کو بلائیں، اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عزت دیتے، پروٹوکول دیتے، کبھی کبھی یہ دعوت دیتے، ویسے تو دیتے ہی نہیں تھے، آپ خود بھی پہنچ جاتے تھے صرف ان تک میسج دینے کے لیے۔ اتنی عزت، اتنی محبت، اتنی امپورٹنس دی، کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اب اللہ کہتے ہیں فزر ہوں، اب ان کو ایک اور طریقے سے دیکھو، اب نظر انداز کرو، ان کو اہمیت دینا چھوڑو۔ یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں کتنے اہم ہیں، ہم ہیں ہی اتنے اچھے کہ اللہ کا نبی ہمیں اتنی عزت دیتا ہے، لہٰذا اب چھوڑو۔ یہ بہت بڑا عمل کا نقطہ ہے، کچھ لوگوں کی ہدایت کے لیے پیچھے پڑے رہتے ہیں نا، ہر وقت تمنا، دعائیں، آپ تڑپ رہے ہیں، کبھی دعا کبھی روتے، آپ کے دل کو دھڑکا لگا ہوا، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے، کیا بنے گا۔ کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں ان کو، دل دماغ کی تختیوں سے نیچے پھینکیں، کہیں جیسے کیڑے اور حشرات ہیں نا، ویسے یہ بھی ہے میرے لیے، جیسے اللہ کتنی مخلوق جلے گی جل جائے، یہ بھی چھوڑ دیں۔ پھر جب آپ دوسرے کو اپنے دل سے دماغ سے نکالیں گے نا، اس کا لامحالہ نتیجہ آپ کے ایٹیچیوڈ سے پڑے گا۔ ہم محبت میں کسی کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ شدت اتنی ہوتی ہے ہم ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ بس ہمیں کسی سے محبت ہے کہ وہ کھانا کھائے، اٹھتے کہیں گے کھاؤ، بیٹھتے کھا لو، یہ بنا دوں، یہ کھائیں گے، ہماری اس محبت سے وہ چڑ جاتا ہے بعض دفعہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں شاید اس کو تو عادت ہی ہے۔ اچھا اب آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے دل میں تڑپ ہے نا یہ کھائے، تو آپ اتنا پیچھے پڑے۔ اب آپ سوچے فزر ہوں، چھوڑو کھاتے ہیں کھائے نہیں کھاتے، پیچھے کر دیں۔ آپ جب نہیں کہیں گے نا، تھوڑا پوچھیں گے نا، تو وہ کہے گا یہ پوچھے ہی نہیں آج اس نے، یہ آج کہی نہیں کچھ رہی، تو وہ منتظر ہوں گے۔ آپ دن میں چار دفعہ کہتے تھے، اب ایک دفعہ کہیں گے نا، کہیں ہاں لے آؤ کھا لیتے۔ ماؤں نے اس چیز کو بہت آزمایا ہوگا، جو مائیں بچے کے پیچھے پیچھے لے لے کے پھر رہی ہیں، منہ میں ڈال رہی ہیں، چمچے کھا رہے ہیں، ابل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو وہ بچے کبھی بھی نہیں کھا پاتے، اور جو ہی مائیں بے نیاز ہوتی ہیں وہ بچے خود ہی کھانے لگتے ہیں۔ چھوڑ کے دیکھیں کیا کرنا ہے ان کو، لگ پتا جائے گا جس دن، وہ دن ان کے سامنے آئے گا جس دن یہ غش کھا کے پڑ جائیں گے۔ یوس اقون کا لفظ جہاں آیا، یہ وہی لفظ ہے جس سے لفظ سائقہ ہے، سواد عین قاف، دو معنوں میں یہاں استعمال ہوا۔ نمبر ایک، بے ہوش ہو جانا، کسی زوردار آواز کو سن کر عقل کا خراب ہو جانا، اور دوسرا معنی یسقون کا ماتا ہوتا ہے، مر جانا، یعنی سائقہ لفظ میں ہے ہی موت چھپی ہوئی. اور کتنے کامنلی ہمارے ہاں یہ نام رکھا جاتا ہے، تو سائقہ کے لفظ میں ماتا کا معنی ہے. تو مفسرین کہتے ہیں یسقون کا معنی ہے یموتون، کہ موت ہی آ جائے ان کو، یہ جب مریں گے تبھی ان کو پتا چلے گا کہ ہم کیا کرتے تھے. سورۃ فاتر آیت 43 میں بھی یہی مفہوم ہے، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، کہ مکر ساسیوں کا جو ہوتا ہے وہ کرنے والے پہ پڑتا ہے، اس لیے آپ اس کی فکر نہ کریں. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس روز ان کی فریب کاری ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی. ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، بالکل ان کی مدد نہیں ہوگی، یہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جائیں گے، کچھ بھی ان کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا، پھر اسی دن کو پتا چلے گا. اور پھر آخر میں فرمایا وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک ظالموں کے لیے ایک عذاب دنیا میں اس سے پہلے بھی ہے. کیا؟ یہ دنیا کا عذاب، یہ دنیا کی زندگی ان کے لیے عذاب بنتی ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر اس سے بے خبر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہونے والا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن تو جو ان کی پکڑ ہونی ہے سو ہونی ہے، اس دنیا میں ان کی پکڑ ہوگی. بالکل وہی بات ہے جو سورۃ سجدہ آیت 21 میں ہم پڑھ چکے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو قریب کا عذاب اس بڑے عذاب سے پہلے، شاید کہ وہ پلٹ آئے. تو یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے کافر کی زندگی ٹینشن والی زندگی ہوتی ہے. اس جملے کو نوٹ کر لیں، اللہ کچھ گناہوں کے لیے آخرت کا انتظار نہیں کرتا، دنیا میں پکڑتا ہے. کچھ نیکیوں کا اجر دنیا میں ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور اکثر نیکی کے بعد تو ایک خوشی اور سکون اور اطمینان، یہ خود ایک نیکی کا انعام ہوتا ہے، لیکن اسی طرح گناہوں کے لیے آخرت کی پکڑ نہیں. میں سوچتی ہوں کہ اب تو ثواب کی نیت سے یا گناہ اور آخرت کو ٹھیک کرنے کے لیے لوگوں کو قرآن کی دعوت مت دیں، اب لوگوں کو یہ دعوت دیں کہ آپ نیکی کریں، دنیا سے خوبصورت ہو جائے گی، کیونکہ دنیا کی محبت اتنی آ گئی ہے کہ آخرت کی بات بھی کریں تو کہتے ہیں دیکھیں گے جب جائیں گے. جنت کی بات کریں کہتے ہیں دیکھیں گے ابھی تو یہاں کی جنت بنا لیں. جہنم کی بات کریں کہتے ہیں ہماری تو دنیا جہنم بنی ہوئی ہے. آپ لوگوں کو یہ کہہ کر پکارے کہ نیکی کا ڈائریکٹ اثر دنیا میں ملتا ہے، دنیا میں سکون، اطمینان، خوشی. امام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے میری جنت میرے دل کے اندر ہے. ان کو لوگوں نے جیل میں ڈال دیا، کہتے تم نے کس جیل میں ڈالا، میں تو خود اپنی جیل میں ہوں، تم مجھے ڈالو جیل میں، میرے لیے میری جیل میری جنت ہے، مجھے دنیا کے دھندے اور کام ختم ہو گئے اور میں اب اپنے رب کو پکاروں گا. ایمان والا کبھی بھی دکھی نہیں ہوتا، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، ہر معاملہ اس کے حق میں بہترین معاملہ ہوتا ہے. لیکن اس کے برعکس ان للذین ظلموا، مشرک، ظالم، کافر، فاجر، ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب دون ذلک، اس سے بھی ایک بڑا عذاب. دونا کا معنی سمجھتے نا، ورا کے معنی میں، یعنی اس کے ساتھ ساتھ دوسرا بھی عذاب ان کے لیے موجود ہے. اب دیکھیے کہ دنیا میں بھی مصیبتیں آتی ہیں، مومن پہ بھی، کافر پہ بھی. حدیث میں آتا ہے کہ مومن پہ مشکل آتی ہے نا، وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر یہ مشکل کیوں ڈالی. وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے، چیک کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اس کے برعکس منافق کا کیا حال ہے، میں حدیث پڑھ کے سناتی ہوں، بڑے شوق سے سننے کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق جب بیمار ہو کر صحت مند ہو جاتا ہے تو اس کی مثال اونٹ کی سی ہو جاتی ہے، وہ نہیں جانتا اسے کیوں رسیوں سے باندھا گیا اور کیوں کھلا چھوڑا گیا. رسی سے باندھنا کیا ہے؟ بیماری، اور کھلا چھوڑنا ہے صحت. اس کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے. ایک روایت میں گدھے کی مثال دی گئی ہے کہ منافق کا حال اس گدھے کی طرح ہے کہ جس کو نہیں پتا کہ مالک نے میرے اوپر جو بوجھ لادا ہے یہ ناراض ہو کے لادا ہے یا خوشی سے لادا ہے. مصیبتیں بڑی بڑی آتی ہیں، وہ تذکرے کر کر کے گزر جاتا ہے وقت، یہ نہیں سوچتے ہوا کیوں، کیوں اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا. اس لیے بڑی فکر کی بات ہے. فطرت کے اشاروں کو سمجھیے، قدرت کے اشاروں کو سمجھیے، میں کیوں بیمار ہوئی، میں کیوں صحت مند ہو گئی، میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا، کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں ہوا. اور پھر کہتی ہوں کہ ہم جسمانی بیمار ہوتے ہیں تو نہیں رکتے، ہم روحانی بیمار ہوتے ہیں تو رکتے ہیں. ہم روحانی طور پہ ڈاؤن ہوتے ہیں نا تو بیماریاں جسمانی بھی ہم پہ غالب آ جاتی ہیں، ورنہ جسمانی بیماریاں کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر بندے کا دل سلامت ہو، روح سلامت ہو. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر نہیں جانتے، اکثریت بے علم ہے، اکثریت لا علم ہے. آپ کیا کریں؟ وصبر، آپ صبر کیجیے. ایسے لگتا ہے کہ ایک روتے بچے کو ماں تسلی دے رہی ہے، آپ صبر کیجیے. کب تک کروں؟ لی حکم ربی کا، اپنے رب کا حکم آنے تک. ایک یہ معنی ہے کہ اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کیجیے، اور دوسرے کا مفہوم یہ بھی بنتا ہے آپ صبر فرمائیے آپ کے رب کے حکم سے. یعنی صبر بھی آئے گا تو اللہ کے حکم سے آئے گا. جس قوم کو دعوت حق دینے کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا، ان کے حالات سے اللہ تعالیٰ بھی باخبر ہے، آپ کو بھی پتہ ہے یہ اکھڑ مزاج قوم ہے، عقل اور دانش کے چراغ تو انہوں نے گل ہی کر دیے تھے، غور اور تدبر سے کام کرنا ان کی عادت ہی نہ تھی، ہٹ دھرمی ان کی عادت تھی، ہر ممکن کوشش کر رہے تھے اس نور کو بجا دے، دین حق کی شمع کو گل کر دیں، آپس میں مشورے، کہیں نجوا، کہیں کچھ. آپ بے فکر ہو جائیں، کیونکہ فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا، بلا شبہ آپ ہماری نظروں میں ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے اوپر ہماری نظریں لگی ہوئی ہیں، ہم نے آپ کو تنہا تھوڑی چھوڑا ہے، آپ ان کی نظروں سے گرے ہوئے ہیں، گرنتے رہے، آپ ہماری نظروں میں. کتنی تسلی کی بات ہے، دشمنوں کی دشمنی، خالقوں کی مخالفت، اور تکذیب کرنے والوں کی تکذیب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں میں، مطلب یہاں یہ کہ آپ ہماری حفاظت میں، اور یہ مطلب ہے کہ ہمیں آپ کے حال کی خوب فکر ہے، بس آپ باتوں کی فکر نہ کریں. دیکھیے مثال ہے، صرف بات سمجھنے کے لیے، اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں، نہ ہم دے سکتے ہیں نہ کوئی لے سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ بعض خواتین کا مزاج بڑا سخت ہوتا ہے، عادت ہوتی ہے ان کو ہر وقت بولنے کی، ٹوکنے کی، روکنے کی. اب وہ ہر ایک کو ٹوکتی ہیں تو بہو آئی گھر میں اس کو بھی ٹوک دیا. اب جو گھر کے بچے ہوتے ہیں نا، بیٹے بیٹیاں، ان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ ماں کی عادت ہی ہے. اب شادی ہوئی، میاں آئے، دیکھا نئی نویلی دلہن نے آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، کچھ بولی نہیں بےچاری، وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں، کہتے ہیں فکر نہ کرو، مجھے پتا ہے امی نے کچھ کہہ دیا، بس ان کی تو عادت ہے، تم کچھ نہ کہو، صبر کرو، مجھے پتا ہے تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور یہ وہ چیز ہوتی ہے جو اتنا سا جملہ سن کے بعض دفعہ عورتیں پھر اسٹرانگ ہو جاتی ہیں، شوہر کیا کر لے گا. اللہ کی ذات جس کو کہتی ہے فَإِنَّ کبھی آئے نہیں، کبھی آپ دین کے لیے بڑے ہی بے قدرے ہوئے ہوں، بڑی ناقدری کی ہو کسی نے آپ کی، یا کسی نے آپ کے مقام کو نہ پہچانا ہو، یا آپ کا حق نہ دیا نا، اس وقت آپ اس آیت کو آنکھوں کے سامنے رکھیں، فَإِنَّ کبھی آئے نہیں. آپ کی یہ تکلیفیں، آپ کا یہ صبر، آپ کی یہ برداشت، ہمیں سب پتا ہے، ہم آپ کی مدد کریں. لیکن اللہ کی اس مدد کو لانے کے لیے آپ کریں کیا؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور پاکی بیان کیجیے اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے، تعریفیں کریں آپ، اللہ کی تعریفوں کے گنگائیں، حِينَ تَقُومُ، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں. کب کھڑے ہوتے ہیں، کہاں کھڑے ہوتے ہیں، اس کی بہت ساری تفسیریں. نمبر ایک، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، دعائے استفتاح میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، تو یہ سبح وہاں کی تسبیح ہے. دوسرا موقع، جب نیند سے بیدار ہوں، صبح اٹھے، کیا پڑھتے ہیں آپ؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، سے سورت کے آخر تک، سورت آل عمران کی آخری 10 آیتیں. یا اس وقت ہم پڑھتے ہیں الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یہ دوسرا اٹھنا ہوتا ہے. تیسرا موقع، جب بھی کسی مجلس میں سے اٹھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی مجلس میں بیٹھے، قیل و قال ہو، ایسی باتیں، گوسپ، اس کی بات، تم نے کیا کیا، کدھر سے لیا، کہاں سے بنایا، عورتوں کی تو یہی باتیں ہوتی ہیں نا، بے تک کی باتیں، کی فوراً اٹھو تو پڑھ لو سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ترجمہ کیا ہے؟ پاک ہے تو اے اللہ، اور تیری تعریف کے ساتھ میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی اور نہیں، الہ، تجھ سے بخشش طلب کرتی ہوں اور تیری طرف پلٹ کے آتی ہوں. تو لہذا اس ابی داؤد کی روایت ہے، یہ دعا پڑھنا اس سے مراد ہے. کیسے موقع میں یہ پڑھ لیجئے؟ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ اور رات کے بھی کچھ حصے میں اس کی تصدیق کریں. اس سے مراد ہے قیام اللیل، تہجد. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر بھر یہی معمول رہا کہ آپ یہ پڑھتے تھے. اور کب پڑھے؟ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور اس وقت بھی جب ستارے ڈوب جائیں. ستارے کب ڈوبتے ہیں؟ فجر کی دو سنتیں مراد ہیں. اسے لکھ لیجیے، من اللیل میں فسبحہ تہجد ہے، اور ادبار النجوم سے فجر کی دو سنتیں. نوافل میں سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حفاظت کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ فجر کی دو سنتیں آپ کو دنیا و ما فیہا سے بہتر لگتی تھی، پسند تھی، یعنی دنیا اور اس کی ہر چیز سے پیاری لگتی تھی. یہ صحیح بخاری کی روایت کا خلاصہ ہے. تو بتا کیا چلا کہ جب لوگ مخالف ہوں، جب آپ کے کام رکے ہوئے دیکھیں، جب آپ کی باتیں ہوتی ہوتی رک جائیں، کھڑی کھڑی ہونے لگیں، کچھ ایسے حالات چلے، اتنا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں. دیکھیے اللہ کے راستے میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر کرنا کوئی آسان کام نہیں. بڑے بڑے لوگوں کے دل ہل جاتے ہیں، جگر کہتے ہیں نا پانی ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے میدانوں سے بھاگ جاتے ہیں. جب آفتوں پہ آفتیں آتی ہیں، مصیبتوں پہ مصیبتیں ٹوٹتی ہیں، بڑے بڑوں کے قدم اکھڑتے ہیں. حق کے راستے میں جب اچھا وقت گزر ہوتا ہے نا تو سب خوش ہوتے ہیں. ایک تو ترقی ہو رہی ہوتی ہے، شہرت ہو رہی ہوتی ہے، کام کرنے کی خوشی ہو رہی ہوتی ہے. ساتھ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے دل بڑے جڑے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے، آنکھوں میں چمک، خوشی، مبارک، ہاں ہاں کرے ہوتے ہیں. اس کے برعکس جب کبھی حق کے راستے میں کوئی برا وقت آئے، رات ہے، اگر بدر آتی ہے تو حد بھی آتی ہے زندگی میں. اب اس وقت میں ایک تو نقصان بڑے ہو رہے ہیں، ساتھی کٹ کٹ کے مر رہے ہیں، ایک طرف مال غنیمت جا رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے. ایک سب سے بڑا غم کیا ہوتا ہے کہ آپس میں پھوٹ پڑنے لگتی ہے. اس ویکینڈ میں ہم نے غزوہ احد پڑھی ہے، میں حیران تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے قرآن میں ایک ایک چیز کھول کے بیان کر دی. تو مخالفتوں میں سب سے بڑا غم کیا ہوتا ہے کہ کام کرنے والوں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے. کوئی ذمہ داری لینے کو ہی نہیں تیار ہوتا کہ یہ میرا فیصلہ تھا یا اس کا تھا. ہر ایک کرنی کتراتا ہے، اور ذرا اس فیصلے میں خیر پڑ جائے ہر بندہ اس کے ساتھ اپنی کوئی نہ کوئی ایسوسیشن کر دیتا ہے. اللہ نے صحابہ کرام کا کردار کھول کے دکھا دیا کہ جتنا بڑا صدمہ پہنچا، 70 لوگ مارے گئے، لیکن کہا کہ یہ نہ کہو کہ یہ کہاں سے آئی، کہہ دو یہ اللہ کا حکم تھا. تو پتہ کیا چلا کہ ایسے وقتوں میں تسبیح اللہ کے ساتھ تعلق کے بندے کو بہت فائدہ دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑی پیاری روایت سے ہمیں بتایا کہ اگر رات کو سوئے سوئے شخص کی آنکھ کھل جائے، کبھی آپ کی کھلی ہے؟ ایسی آنکھ کھل جاتی ہے بلا شبہ، پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کرے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر والحمد للہ وسبحان اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. فرمائیے دعا پڑھے، اس کے بعد وہ جو دعا مانگے وہ قبول ہوگی، اور اگر وضو کر کے دو نفل پڑھ لے تو اس کی وہ نماز قبول ہوگی. یہ بخاری کی روایت ہے، یہ آپ کی اسم المسلم میں کروٹوں کی دعا ہے. سبحان اللہ، کیا دین ہے کہ کروٹ بدلنے کی بھی دعا ہے. دعا دل کی پکار ہے، کیسے بندے کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ جو تسبیحات کے اوقات تھے، ایک اور معمول تھا آپ کا، خطبہ دیتے وقت پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے. آج بھی آپ علماء کرام کے درس سنتے تھے وہ کہتے ہیں حمد و ثنا کے بعد. ہاں عربی میں آپ سنیں کبھی کسی کا تو کہتے ہیں اما بعد کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد ہم اب اس بات کو شروع کرتے ہیں. تو اس سے ذکر کی فضیلت، اللہ کی یاد کی محبت پتہ چلتی ہے، اور اسی سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے سورت کو پورا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں بھی اپنی یاد کو اتنا بھر دے کہ ہم اس کے بعد کوئی چیز ادھر ادھر سے دیکھے نا. ہر مشکل میں آپ کے پاس جو چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے. کبھی معاملے مشکل ہونے لگے، ناممکن ہونے لگے، سیدھا اللہ کا در کھٹکھٹائیں، آپ دیکھیں گے کہ غیب سے راستے بننے لگیں گے. اور کبھی مخالفتوں کے ڈر سے حق کا ساتھ نہ چھوڑیں. جو ڈائیورشن نیچے سے ایک سنگل نقطے سے شروع ہوتی ہے، ہلکا سا ڈاؤٹ، ہلکا سا شک، وقت کے ساتھ وہ ہمیشہ پھٹتا ہے. جیومیٹری میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو لائنیں آپ ان کو کئی سو میٹر کی بھی لمبی کھینچتے تھے، یہ کبھی دوبارہ ملیں گی نہیں، تو جہاں سے پارٹ ہوتا ہے وہیں سے جوڑ دے۔ ایک دفعہ یہ پارٹ کھل گیا، ہر آنے والا دن فاصلے بڑھاتا ہے۔ یہ فاصلے بڑھتے ہیں تو پھر جو شروع میں ہلکے ہلکے اختلافات سے لوگ ہٹتے ہیں نا، وہ بعد میں دن بدن دور سے دور ہوتے ہیں۔ وہ اختلاف بھی بعض دفعہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، وہ غلط فہمی بھی دور ہو چکی ہوتی ہے، وہ کسی کی اگر طرف سے کوئی بدگمانی تھی، پروپیگنڈا تھا، وہ بھی دور ہو چکا تھا، لیکن راستے الگ سے الگ ہی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فطرت کا اصول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کبھی حق سے نہ ہٹیں، کتاب سے، قرآن سے ہمیں کوئی چیز نہ ہٹائے، اور ہم ساری زندگی مرتے دم تک قرآن اور سنت کے ساتھ جڑے رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔
فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرون أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثلي إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين.